اس وقت ہم اس دعا کے مزید تباسات پیش کر رہے ہیں. تعریف اس خدا کی ہے جو خلق کرتا ہے اور خود مخلوق نہیں ہے. وہ زندہ کو مارتا اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. وہ ہر چیز پر قادر ہے. خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج جو تیرے بندے رسول امین محبوب برگزیدہ تیرے اسرار کے محافظ اور تیرے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. ایسا بہترین خوبصورت ترین کامل ترین پاکیزہ ترین پسندیدہ ترین اور زیادہ درود جو تُو نے اپنے بندوں انبیاء اور رسولوں پر بھیجا ہے. خدایا درود بھیج علی علیہ السلام پر جو مومنوں کے امیر تیرے رسول کے جانشین تیرے بندے تیرے رسول کے بھائی تیرے بندوں پر تیری حجت تیری بڑی آیت اور خبر عظیم کا مصداق ہیں. خدایا درود بھیج صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو سیدت النساء العالمین ہیں. بار الہ درود بھیج حسن و حسین علیہ السلام پر جو پیغمبر رحمت کے نواسے ہدایت کے پیشوا اور جوانان جنت کے سردار ہیں. بار الہ درود بھیج مسلمانوں کے ائمہ علی ابن الحسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسی ابن جعفر علی ابن موسی اور محمد ابن علی علی ابن محمد حسن ابن علی اور صالح ہدایت دینے والی یادگار پر وہی جو تیری حجتیں ہیں تیرے بندوں پر اور تیرے امین ہیں تیرے ممالک اور سرزمینوں میں بہت زیادہ اور دائمی و ابدی درود ان پر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد.
سامعین اب سنتے ہیں رمضان المبارک کے ساتویں دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی فی علی صیامہ و قیامہ وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه من ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هاديا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں. اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے.
اللہ یا رب تقبل توبتنا. اللہ یا رب ارحمني واغفر زلتنا
الله
وتعطف وامح خطيئتنا
الله
يا رب تقبل توبتنا
الله
يا رب واغفر زلتنا
الله
وتعطف وامح خطيئتنا
سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.
طلب ہوئی
کوئی حد ہے ان کے عروج کی
سب لامتا سے طلب ہوئی
کوئی حد ہے ان کے عروج کی
رحمت للعالمین آ مقتدائے مرسلین آ پیشوائے انبیاء جنت نشانے پوے تو والشمس ایمان ہوئے تو واللیل وسوے نوے تو خوبی رویت بدوہا اس میں تو
اس میں آدمی اس میں تو اس میں آدمی جس میں تو جانے عالمی
جس میں تو جانے عالمی
سارے تو فخر آدمی شانے تو شانے قبلیاں
کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے
جو گیا ہے فرش سے عرش تک وہ براق لے گیا بے دھڑک طبقے سنی ولتے فلک گئے نیچے پاؤں سے پرسلک لٹ زلف کی جو گئی لٹک تو جہان سارا گیا مہک ہوئی مست بلبلے اس قدر تو یہ غنچے بولے چٹک چٹک
کوئی حد ہے ان کے عروج کی 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 کوئی حد ہے ان کے عروج کی
گئے گھر سے چڑھ کے براق پر شب وصل رخ سے ہوئی سحر یہ سفر کا خوب کا خوب تر یہی تھا ہر کی زبان پر
کوئی حد ہے ان کے عروج کی 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 کوئی حد ہے ان کے عروج کی
سنو ماجرائے شب خدا کے سما نور ہی نور کا جو خدا کو شوق لگا ہوا کہا جبرائیل سے جل جا یہ حبیب پاک کو جا سنا کرے سر آتے مب ذرا یہ حبیب پاک کو جا سنا کرے سیر آ کے وہ اب ذرا چل جبرائیل کو یوں چلے
چل جبرائیل کو یوں چلے سب اہتمام کیے ہوئے لیا ایک براق بھی خلد سے جو فرشتوں کے بھی پرے پرے گئے ہر طرف وہ پکارتے کہ تمام بزم جہاں سجے جو سنا کے آمد شاہ ہے تو یہ سب کے سب وہی کہہ اٹھے
کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی
کوئی حد ہے ان کے عروج کی
الگ الگ اولاد کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی الگ الگ اولاد کمال ہی
ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما
یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما
یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما
یہی ابتدا یہی انتہا یہ فروغ جلوائے حق نما
یہی ابتدا یہی انتہا سارا چمک اٹھا کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف ہے تجھا بے جمال ہی
کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف ہے تجھا بے جمال ہی کہ جہان سارا چمک اٹھا کشف ہے تجھا بے جمال ہی.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا. اپنی مفید آرا سے ہمیں ضرور نوازیے گا. آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے اپنے خطوط کے ذریعے, پیغامات کے ذریعے ہمیں مطلع فرمائیے گا. اور سامعین, آئیے اب اگلے مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے.
سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ جولانی حکومت کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے، شام کو آزاد کرانے کے لیے فوجی کونسل کی تشکیل۔ یورپ نے ٹرمپ کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اور سوڈان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف ہیگ کی عالمی عدالت میں شکایت کر دی۔ اور روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں۔ طرطوس اور لاذقیہ میں جولانی کے دہشت گردوں کے خلاف شام کی عوام آمادہ۔ ایران کا امریکی وزارت خزانہ کے بیان پر شدید رد عمل۔ ایران نے امریکی صدر کے خط کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی بعض سرخیاں۔ پہلے اخبار ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ چین نے پاکستان پر واجب الادا $2 ارب کی مدت واپسی میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ خواتین کو مرکزی دھارے میں لا کر ہی پاکستان کو عظیم ملک بنا سکتے ہیں وزیر اعظم۔ گرفتاری کیسے ہوئی، کہاں لے جایا گیا، آن بپی نے سینٹ میں بتا دیا۔ اور اب اخبار ڈان کی بعض سرخیاں۔ امریکہ سے ڈیپورٹ پاکستانیوں کو لے کر دوسرا جہاز آئندہ ہفتے پاکستان پہنچنے کا امکان۔ فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کہتے ہیں اسحاق ڈار۔ نیٹو کے اتحادیوں نے خاطر خواہ خرچ نہ کیا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، امریکی صدر۔ اور سامعین، اخبار ایکسپریس کے کالم کا عنوان ہے خواتین کا عالمی دن اور دریائے سندھ۔ کالم نگار ڈاکٹر توصیف احمد خان لکھتے ہیں کہ خواتین اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے خواتین کے عالمی دن کو دریائے سندھ کو خوش سالی سے بچانے کا نام کر دیا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ ان تنظیموں نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ سندھ کی 5000 سالہ تہذیب کو حکمرانوں کی غلط پالیسیوں نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی، سیلاب اور آبی وسائل کی لوٹ مار نے سندھ کے وجود اور کروڑوں انسانوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اینس ڈیلٹا کی تباہی، زرعی زمینوں کا سمندری برد ہونا اور پانی کی قلت جیسے مسائل شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ فصلوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے اور غذائی بحران بڑھ رہا ہے۔ ہوم لینڈ وومن ورکرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری زہرا خان فشرز فورم کی فاطمہ مجید لیاری میں تعلیم اور صحت کے لیے آگہی کی مہم کی روح رواں۔ ہانی واحد بلوچ، جمیلہ میمونہ اور کامی چودھری اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے عہدہ داروں کا بیانیہ ہے کہ سندھ نے ہمیشہ آبی جارحیت کے خلاف مزاحمت کی ہے، کالا باغ ڈیم کو عوامی جدوجہد سے روکا ہے۔ کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر زرعی زمینوں پر قبضہ، ماحولیاتی تباہی اور جبری بے دخلی جیسے مسائل سب سے زیادہ مظلوم طبقات، عورتوں اور بچوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ان رہنماؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ میں چند برسوں قبل آنے والے سیلابوں، ہیٹ ویو اور دیگر آفات سے سب سے زیادہ عورتیں اور بچے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ اکابرین اس نقطے پر متفق ہیں، خواتین کا عالمی دن ان مسائل پر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بھی 19ویں صدی تک خواتین کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ عورتیں پدر شاہی نظام میں زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ عورتوں کو اعلیٰ پیشہ وارانہ تعلیم سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ عورتوں کو انفرادی طور پر معاہدے میں فریق بننے، جائیداد بنانے اور اعلیٰ عدالتوں میں پیش ہونے کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ معاشی اعتبار سے عورتوں کا مردوں کا سہارا حاصل کرنا ضروری تھا۔ 19ویں صدی کے آخری اور 20ویں صدی کے اوائل کے ابتدائی برسوں میں برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے تعلق رکھنے والی خاتون ایم لکس کی قیادت میں عورتوں کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے تحریک شروع ہوئی۔ معروف ماہر سماجیات جان اسٹورٹ مل نے 1866 میں پارلیمان میں ویمن سوچ ترمیم بل، عورتوں کے ووٹ کے حق کے لیے ترمیمی بل پیش کیا، مگر ایوان نے اس بل کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ اخبار صحافت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ دہشت گردی ایک 12 ماسی چیلنج ہے، اس پختہ سے عزم و ارادے سے نمٹنے کی ضرورت ہے، وزیر خارجہ۔ ایودھیا کاشی کے بعد اب متھرا کی باری، برائے مہربانی انتظار کریں۔ یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی نے ارادے ظاہر کر دیے۔ کرناٹک بجٹ میں مسلمانوں کے حصے پر اپوزیشن کو اعتراض، بی جے پی نے اسے حلالہ بجٹ قرار دیا، حکومت پر ہندو طبقے سے امتیازی سلوک کرنے کا الزام، دہلی میں کثیر منزلہ عمارت سے گر کر فارن سروس آفیسر کی موت، مختلف زاویوں سے تحقیقات، وزارت خارجہ کا متاثرہ خاندان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی، مسجد اقصی میں نہتے روزداروں پر اسرائیلی فوج کا بہیمانہ تشدد، گن پوائنٹ پر اعتکاب سے روک دیا، اسرائیلی پولیس نے نمازیوں کے سروں پر لاٹھیاں برسائیں، کئی نمازی لہو لہان ہو گئے۔ اور سامعین، اخبار انقلاب نے لکھا ہے کہ رمضان مسجد اقصی میں 90,000 فطر نماز جمعہ ادا کی۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اسرائیل کی سخت پابندیوں کے باوجود تقریباً 90,000 فطر رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی نماز مقبوضہ مشرقی یروشلم کی مسجد اقصی میں ادا کی۔ یروشلم میں اسلامی وقف کے ڈائریکٹر جنرل شیخ عظام الخطیب نے انادولو کو بتایا کہ تقریباً 90,000 نمازیوں نے مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز میں شرکت کی۔ اس دوران اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری مسجد کے اطراف اور یروشلم کے پرانے شہر میں نمازیوں کے داخلے پر پابندی کے لیے تعینات تھی۔ اس ضمن میں جمعرات کو اسرائیلی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ جمعے کو مشرقی یروشلم میں 3,000 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی حکام نے مقبوضہ مغربی کنارے سے یروشلم پہنچنے کی کوشش کرنے والے نمازیوں پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ عینی شاہدین نے انادولو کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے 10,000 فلسطینیوں کو یروشلم کے ارد گرد قائم فوجی چوکیوں کو اقصی پہنچنے سے روک دیا۔ جمعرات کو اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اعلان کیا کہ مسجد میں صرف 55 سال سے زائد عمر کے مرد، 50 سال زائد عمر کی خواتین اور 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں کو پیشگی سیکورٹی کلیئرنس حاصل کرنے اور نامزد کراسنگ پر وسیع چیکنگ سے گزرنا بھی ہوگا۔ ان اقدامات کے باوجود اسرائیل کے اندر یروشلم اور عرب قصبوں سے فلسطینیوں نے مسجد کا رخ کیا۔ الاقصی کے محافظوں، اسکاؤٹس اور سیکورٹی ٹیموں سمیت رضاکار گروپوں نے نمازیوں کی مدد کی۔ خطبے کے دوران مسجد اقصی کے جمعے کے مبلغ محمد سالم محمد علی نے اسرائیلی پابندیوں کے باوجود مسجد تک پہنچنے کے لیے نمازیوں کے عزم کی تعریف کی اور مقدس مقام کی حفاظت کے لیے مزید کوششوں پر زور دیا۔ نماز کے اختتام پر نمازیوں نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے سے مشرقی یروشلم تک فلسطینیوں کی رسائی کو محدود کرنے کے لیے سخت اقدامات نافذ کیے۔ فلسطینی ان پابندیوں کو مسجد الاقصی سمیت مشرقی یروشلم کو یہودیانے اور اس کی عرب اور اسلامی شناخت کو مٹانے کی اسرائیل کی وسیع تر کوششوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ سامعین، فلسطین ایک عظیم المرتبت عظیم الشان سرزمین ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، پیغمبروں کی سرزمین ہے، جہاں بنی اسرائیل اور دیگر پیغمبروں نے عبادتیں کی، نمازیں ادا کی اور وہاں سے اسلام کی تبلیغ کی۔ لیکن آج 15 ماہ کا عرصہ گزر رہا ہے کہ فلسطینی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وحشیانہ طور پر صہیونی حکومت ان پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے۔ خدا سے دعا ہے اس ماہ مبارک میں کہ فلسطینیوں کو آزاد کرے، ان کا وطن ان کے حوالے کرے اور صہیونیوں کو نیست و نابود کرے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 اسفند، 7 رمضان المبارک اور 8 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے 7 رمضان المبارک کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد بھی مشرکین کی مخالفت کے وقت آپ کی مدد و حمایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب مکے کے مشرکین نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ اس دوران حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی کفالت کی۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی 3 سالہ اقتصادی ناکہ بندی کا دور ختم ہوا۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی 3 سالہ اقتصادی ناکہ بندی کا دور ختم ہوتے ہی حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق و مہربان چچا کی وفات پر فرمایا، اے چچا، آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، یتیمی میں کفالت کی اور ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیا۔ خدا متعال آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ سات رمضان المبارک سن 201 ہجری قمری کو عباسی خلیفہ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام پر ولی عہدی مسلط کی۔ جب مامون مسند اقتدار پر بیٹھا تو اسے لوگوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی محبت اور احترام کا پتہ تھا۔ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام پر نظر رکھنا چاہتا تھا اور لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دوست بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اس نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلا کر اور بے حد اصرار کر کے اپنی ولی عہدی حضرت امام رضا علیہ السلام کو واگزار کر دی۔ ولی عہدی کا منشور مامون کے ہاتھ سے لکھا گیا اور منشور کے کاغذ کی پشت پر امام رضا علیہ السلام نے بھی اشارے کنائے سے پر مقدمے کے ساتھ اپنی رضامندی تحریر فرمائی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ یہ کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مامون نے اپنی بیٹی ام حبیبہ کی شادی بھی حضرت امام رضا علیہ السلام سے کر دی تھی۔ مامون کے دور کے سیاسی حالات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بہت سے سیاسی مسائل کا سامنا تھا۔ انہی مسائل سے نجات کے لیے اس نے کثیر جہتی پالیسی اختیار کی جو حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی پر مبنی تھی، لیکن وہ لوگوں میں امام رضا علیہ السلام کی مقبولیت اور عزت و احترام کی تاب نہ لا سکا اور امام علیہ السلام کو 30 صفر سن 203 ہجری قمری میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ سات رمضان المبارک سن 944 ہجری قمری کو دسویں صدی ہجری قمری کے ایک معروف شاعر اور مورخ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمیزی افغانستان میں پیدا ہوئے. ان کے والدین جنوب مشرقی افغانستان میں صوبہ قندھار میں آباد تھے. کہتے ہیں کہ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمیزی کے والدین نے افغانستان سے ہندوستان ہجرت کی تو وہ بھی قندھار میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان چلے گئے اور اپنے والدین کے ہمراہ گجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی. اس دوران وہ مختلف دفتری عہدوں پر فائز رہے. وہ اپنے زمانے کے محنتی دانشوروں میں سے تھے. انہوں نے سن 1019 ہجری قمری میں وفات پائی. اٹھارہ اسفند سن 1275 ہجری قمری کو مسلمانوں کے مذہبی رہنما سید جمال الدین اسد آبادی نے وفات پائی. سید جمال الدین کو فلسفہ، نجوم اور تاریخ جیسے علوم پر عبور حاصل تھا. وہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبانیں بھی جانتے تھے. سید جمال الدین کو اتحاد بین المسلمین اور اسلامی ممالک میں سامراج مخالف تحریکوں کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی جوانی سے ہی اسلامی سرزمینوں کا سفر کرنا شروع کیا اور ہمیشہ اسلامی قوموں کو متحد کرنے میں لگے رہے. انہوں نے عروۃ الوثقی کو پیرس میں اور لندن میں ضیاء الخافقین اخباروں کو شائع کر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث سامراج ان کا سخت مخالف ہو گیا. سید جمال الدین کی آرزو دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتحاد اور تمام اسلامی ملکوں کی حقیقی آزادی تھی. اٹھارہ اسفند ماہ سن 1360 ہجری شمسی کو عظیم ایرانی فقیہ، مجاہد اور عالم دین آیت اللہ ربانی شیرازی کا انتقال ہوا. وہ سن 1301 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے سن 1342 ہجری شمسی سے شاہ کی حکومت کے خلاف بھرپور طرح سے جہاد شروع کیا. اس سلسلے میں ان کو کئی مرتبہ گرفتار کر کے قید بھی کیا گیا. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد وہ شیراز سے پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے. آیت اللہ ربانی نے اپنی ساری عمر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے میں گزاری. آیت اللہ ربانی شیرازی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ جاہ طلبی کے شدید مخالف تھے. آٹھ مارچ سن 1875 عیسوی کو اردو کے ایک نامور مرثیہ گو شاعر مرزا سلامت علی دویر کی وفات ہوئی. وہ 29 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے. لکھنؤ میں فارسی و عربی علوم میں مہارت حاصل کی. بچپن سے ہی مداح اہل بیت کا شوق تھا. کم عمری سے مرثیہ گوئی کا آغاز کیا اور عمر کے 60 برس مرثیہ گوئی میں بسر کیے. ان کے کلام کا خاص جوہر زور بیان، شوکت الفاظ، بلندی خیال، ایجاد مضامین اور ثنایا و بدایا کا استعمال ہے. عربی فقروں کی تزمین اور مضامین تازہ ایجاد کرنے میں دبیر بے نظیر ہیں. دبیر نے مرثیے کے فکری معیار کو بلند کیا. شاعری میں ان کا تقابل اکثر میر انیس سے کیا جاتا ہے. آٹھ مارچ سن 1964 عیسوی کو شام کے انقلابی فوجی افسروں نے اس ملک کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مصر اور شام نے مل کر 1958 میں جمال عبد الناصر کی سرکردگی میں متحدہ عرب جمہوریہ تشکیل دی تھی۔ 1961 میں فوج کے بعض افسروں نے بغاوت کی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس گروہ نے مصری فوج کو شام سے نکال باہر کیا۔ اس کے 1.5 سال بعد جمال عبد الناصر کے ماننے والے شامی افسروں نے بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا، لیکن ان کی حکومت بھی بس کچھ ہی روز چل سکی۔ آخرکار 1970 میں حافظ الاسد نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور شام کے صدر جمہوریہ بنے۔ آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ پہلے یہ دن بعض ممالک کی پارٹیوں کے مابین ایک سماجی و سیاسی تقریب کے طور پر شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں بہت سے ممالک کی تہذیب و ثقافت میں رچ بس گیا۔ البتہ بہت سے ممالک میں اس کا سیاسی رنگ ختم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا یوم خواتین 28 فروری 1909 کو نیو یارک میں منایا گیا تھا۔ 1910 میں انٹرنیشنل سوشلسٹ وومین کانفرنس نے یوم خواتین کو ہر سال منانے کی تجویز پیش کی۔ 1917 میں سوویت یونین میں 8 مارچ کو عام تعطیل قرار دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے ہمسایہ ممالک میں بھی یہ دن منایا جانے لگا۔ 1975 میں اقوام متحدہ نے بھی 8 مارچ کو یوم حقوق خواتین و بین الاقوامی امن دن قرار دیا۔ آج بہت سے ممالک میں 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور بعض ملکوں میں اس دن عام تعطیل رہتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فوجی کارروائی سے ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا۔ شام میں سیکیورٹی فورسز کی معزول صدر بشار اسد کے حامیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں او آئی سی کا خصوصی اجلاس ایک بیان جاری کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اور ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ہندوستان کی طرف سے ٹیرف میں کمی کے ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فوجی کارروائی سے ایران کا ایٹمی پروگرام نہیں رکے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سید عباس عراقچی کے مطابق ایران کی جوہری صلاحیت کو حملے کے ذریعے ختم کرنا ممکن نہیں ہے، ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کی ہے اور انسان کے ذہن سے اس ٹیکنالوجی کو نہیں نکالا جا سکتا اور نہ ہی تباہ کرنا ممکن ہے۔ سعودی عرب میں او آئی سی وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران پر اقتصادی پابندی اور دباؤ بڑھا رہے ہیں، پابندیاں اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ سید عباس عراقی نے خبردار کیا کہ ایران پر سنی حکومت کے حملے کے نتیجے میں پورے خطے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے دو ریاستی فارمولے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس فارمولے سے فلسطینی عوام کے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے فلسطینی حقوق کے تحفظ کے لیے دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے تہران کے موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ جدہ میں سیونی جارحیت اور فلسطینی عوام کے خلاف جرائم کا جائزہ لینے کے لیے منعقد ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے ایران کے فلسطین سے متعلق مضبوط موقف کو اجاگر کرتے ہوئے تہران کی حمایت کو ناقابل تردید قرار دیا اور کہا کہ مسئلہ فلسطین میں ایران کی غیر متزلزل حمایت اور عزم ہر حال میں برقرار رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دو ریاستی حل کو مسترد کرتے ہوئے اسے فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ میں ناکام قرار دیا اور اس کے بجائے واحد جمہوری ریاست کو قابل عمل واحد حل کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم برادر اسلامی ممالک کے دو ریاستی حل سے متعلق موقف کا احترام کرتے ہیں، تاہم اسلامی جمہوری ایران کا موقف واضح ہے کہ یہ حل فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول کا باعث نہیں بنے گا۔ سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران فلسطین کے تمام اصل باشندوں کی نمائندگی کرنے والی ایک جمہوری ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ 16 ماہ سے جاری صہیونی جارحیت اور نسل کشی کے دوران غزہ کے عوام کو درپیش ناقابل بیان درد اور مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں شہداء کی تعداد 48,446 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین مخصوصاً غزہ میں انسانی بحران جاری ہے، غزہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے، یہ صورتحال انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کے چہروں پر بدنما داغ ہے، امریکہ اور یورپی ممالک ان حالات میں بھی وحشی صہیونی حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے میڈیا سیل کے سربراہ سلامہ معروف نے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے فلسطینی خواتین کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کے دہشت ناک اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے میڈیا سیل کے سربراہ سلامہ معروف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین کے غزہ میں فلسطینی حکومت کے میڈیا سیل کے سربراہ سلامہ معروف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج کے دن کو عالمی برادری نے یوم خواتین کا نام دیا اور اس دن خواتین کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا جاتا ہے، تو اس موقع پر ہم خواتین کے خلاف صہیونیوں کے جرائم کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ بیان کے مطابق غزہ میں صہیونیوں کی جنگ کے 471 دن میں 12,316 خواتین صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئیں، 13,901 خواتین بیوہ ہو گئیں، جبکہ 17,000 ماؤں نے اپنے بچوں کو گنوا دیا۔ بیان کے مطابق غزہ کے خلاف صہیونیوں کی جارحیت میں 50,000 حملہ خواتین نے غیر انسانی حالات میں بچوں کو جنم دیا، جبکہ 1,62,000 خواتین انفیکشن بیماریوں میں مبتلا ہوئیں اور 2,000 خواتین اور لڑکیوں نے اپنے بدن کا کوئی حصہ گنوا دیا، جبکہ سینکڑوں خواتین اور لڑکیوں کو صہیونی جیلوں میں سخت ایذائیں برداشت کرنا پڑیں۔ سلامہ معروف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس وقت بھی غزہ کی خواتین کی صورتحال ابتر ہے اور وہ بے حد غیر انسانی حالات میں دھیرے دھیرے بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہی ہیں۔ دریں اسنا یوم خواتین کی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صنفی مساوات کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو تعلیم، ہنرمندی اور روزگار کے مواقع تک یکساں رسائی فراہم کر کے ہی انہیں بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ شام میں سیکیورٹی فورسز کی معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دوسری جانب ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران شام کے حالات پر مکمل گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیرین آبزرویٹری کے مطابق جمعرات سے جھڑپوں میں 213 سیکیورٹی اہلکار اور جنگجوؤں سمیت 524 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز اور اتحادی گروپوں کے حملوں میں 311 شہری مارے گئے ہیں۔ شام کے علاقوں لازکیہ اور ترتوس میں الجولانی سے وابستہ مسلح افراد سے عوام کی جھڑپوں اور بعض علاقوں کی الجولانی کے افراد کے کنٹرول سے نکل جانے کے بعد شہر ترتوس میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ لازکیہ اور ترتوس کے عوام جولانی کی عبوری حکومت کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ دنیا اسنا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام میں بڑھتے ہوئے تشدد اور عدم استحکام پر کہا ہے کہ تہران شام کے حالات کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شام کے مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے تشدد اور عدم استحکام پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئی ہے۔ ایران کے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے شام کی سلامتی، استحکام اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ شام کی عبوری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ انہوں نے شام میں تمام نسلی اور مذہبی گروہوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کے فروغ پر تاکید کرتے ہوئے ہر قسم کے تشدد، خون ریزی اور بیرونی خطرات، خصوصاً اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شام میں عدم استحکام تیسرے فریق خاص طور پر سیونی حکومت کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس بحران کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے اور خطے میں مزید بدامنی کو ہوا دے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں او آئی سی کا خصوصی اجلاس ایک بیان جاری کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے 20ویں اجلاس کے اختتامی بیان میں تمام رکن ملکوں نے فلسطینیوں کے جبری انخلاء کی تجاویز کی سخت مخالفت اور اس کا سنجیدگی سے مقابلہ کرنے کے عزم پر زور دیا۔ اجلاس کے شرکاء نے اسی طرح شام پر اسرائیل کے حملے اور جارحیت کی بھی مذمت کی۔ او آئی سی کے جدہ اجلاس کے اختتامی بیان میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصر کی تجویز کو بھی پہلے مرحلے میں منظوری دیے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ او آئی سی کے اراکین نے اسی طرح شام کی اسی تنظیم میں واپسی کا بھی اعلان کیا۔ واضح رہے او آئی سی کا 20ویں اجلاس اسلامی جمہوری ایران کی تجویز پر جدہ میں جمعے کو منعقد ہوا، جس میں فلسطین پر سیونی حکومت کی جارحیت اور فلسطینیوں کے جبری کوچ کی سازشوں کے سدے باب پر غور کیا گیا۔ ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے جدہ میں ہونے والی اپنی دو طرفہ ملاقات میں باہمی تعلقات اور مغربی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ نے ایران اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تہران اور ریاض کے درمیان تمام شعبوں میں ہم آہنگی اور تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سید عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان نے خطے اور عالمی سطح پر درپیش حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے غزہ کے عوام کی جبری نقل مکانی کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے مل کر کوشش کرنے سے اتفاق کیا۔ یمن کی عوامی تنظیم انصار اللہ نے سیونی حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ چار دنوں میں غزہ کو انسانی امداد کی فراہمی کا سلسلہ بحال نہ ہوا تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ یمن کی استحکامتی تنظیم انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے سیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں انسانی امداد میں رکاوٹ پیدا کیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر چار دنوں کے اندر غزہ میں انسانی امداد کا سلسلہ بحال نہ ہوا تو سیونی تنصیبات پر بحریہ کے حملے دوبارہ شروع کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی استقامت نے اپنے وعدوں پر عمل کیا ہے جبکہ سیونی حکومت نے معاہدے کے کئی مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ یاد رہے نتنیاہو حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور ناکامی کے قریب ہے۔ سیونی حکومت نے 400,000 ریزرو فوجیوں کو بھی ڈیوٹی پر بلا کر غزہ پر حملے کی تیاریوں میں مزید تیزی دکھائی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ہندوستان کی طرف سے ٹیرف میں کمی کے ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس کے ترجمان نے امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ سچ ہے کہ ہندوستان نے ٹیکس میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے تو یہ مودی حکومت کا اقتصادی سرنڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ہندوستانی معیشت پر سنگین اثر پڑے گا۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہندوستان نے اپنے ٹیکس پر کافی حد تک کمی کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، تاہم ٹرمپ کے اس بیان پر ابھی تک ہندوستانی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب ہندوستان کے مرکزی وزیر تجارت امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں اور کانگریس پارٹی نے اس دورے پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے تمام افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس کے ساتھ ہی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو بھی 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکی 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی یقینی بنائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی بے دخلی کا عمل 1 اپریل 2025 سے شروع کر دیا جائے گا اور ان کی باوقار واپسی کے لیے پہلے ہی مناسب وقت دیا جا چکا ہے۔ تاہم پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بے دخلی کے دوران کسی سے ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور طبی سہولیات کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چوہدری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چوہدری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے پر رولنگ میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چوہدری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے اون عباس اور اعجاز چوہدری کی گرفتاری کے معاملے پر انہیں آگاہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر پر جزوی طور پر عمل درآمد کیا گیا، تاہم پروڈکشن آرڈر پر مکمل طور پر عمل درآمد نہ کر کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان اور افغانستان کے مابین بارڈر پر فائرنگ کا سلسلہ تھم گیا، تاہم سرحدی راستہ بدستور بند ہے اور دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں سرحدی کشیدگی کے باعث طورخم تجارتی گزرگاہ 15ویں روز بھی بند رہی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 روز سے فائرنگ کا سلسلہ تھم چکا ہے، تاہم سرحدی راستہ بدستور بند ہے جس کے باعث پاک افغان دو طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جھڑپوں میں مجموعی طور پر 8 ایف سی اہلکار زخمی ہوئے جبکہ افغان فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ طورخم بارڈر کے ذریعے روزانہ تقریباً 10,000 افراد افغانستان آمد و رفت کرتے ہیں، تاہم کشیدگی کے باعث یہ سلسلہ معطل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 روز قبل افغان فورسز سرحد کے متنازع علاقے میں تعمیرات کر رہی تھیں جس پر پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی۔ اس تنازع کے باعث ایف سی حکام نے طورخم تجارتی گزرگاہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے رکن ممالک کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے خاطر خواہ خرچ نہ کیا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ یہ عام سی بات ہے اور ٹھیک ہے، اگر وہ پیسہ نہیں دیں گے تو ہم ان کا دفاع بھی نہیں کریں گے، ہرگز ان کا دفاع نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ کئی سال سے اس نظریے پر قائم ہوں۔ 2017 سے 2021 تک اس صدارتی مدت کے دوران نیٹو اتحادیوں کے ساتھ اس خیال کا اظہار کر چکا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول ان کوششوں کی وجہ سے 75 سال پرانے اتحاد کے دیگر ارکان کی جانب سے زیادہ اخراجات کیے گئے، لیکن اب بھی یہ ناکافی ہے، انہیں زیادہ ادائیگی کرنی چاہیے۔ واضح ہے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد مختلف امور سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیوں کے باعث امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول, آپ کی جگہ ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبير الناهي فلا أحد. نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. ولم يدانوه في علم ولا كرم. ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ الله